الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلی انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے برے انسان کو دوست بنائیں گے تو برا بن جائے گا اچھا انسان کو دوست بنائیں گے تو انسان اچھا بن جاتا ہے اس سے خلیل ہوگا جیسے ہمارا خلیل ہوگا ویسے ہمارے اخلاق ہو جائیں گے اچھے اخلاق والوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے اخلاق ہمارے اندر منتقل ہوں گے برے اخلاق والوں کے ساتھ رہیں گے بدتمیز کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں بڑوں سے بدتمیزی کرتے ہیں ہمارے اکابر بزرگان دین کے بارے میں زبان کھولتے ہیں تو ان کے اخلاق ہمارے اندر منتقل ہو جائیں گے اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لٹریچر بھی نہیں پڑھنے چاہیے کتابیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے کہ جو لوگ ہمارے بزرگوں پہ باتیں کستے ہیں برا بلا کہتے ہیں ان کو کیونکہ ان کے لٹریچر میں بھی ان کے قلب کے جو ظلمات ہیں اندھیرے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں قلب میں ظلمت ہوتی ہے تو اس کی ظلمت میں بھی ہوتی ہے ان کی تقریر میں بھی ہوتی ہے ان کی تحریر میں بھی ہوتی ہے اور اگر آپ کسی اللہ والے کا کتاب پڑھتے ہیں تو اس کی کتاب پڑھنے سے ہی دل میں نور محسوس ہوتا ہے کیونکہ مصنف کے جو قلب کا نور ہوتا ہے اس کی تحریر میں بھی شامل ہوتا ہے اس لیے انسان جب زبان سے کچھ الفاظ بولتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ املک علیک لسانک اپنی زبان کو قابو میں رکھو اپنی زبان کے اوپر مالکانہ کنٹرول رکھو اول پول نہیں بکو زبان کے الفاظ ایسے نکالو کہ جس میں کوئی فائدہ ہو کوئی بھلائی کی بات ہو ایسے الفاظ زبان سے نہ نکلیں کہ بعد میں پشیمانی ہو پچھتاوا ہو اور دل میں ظلمت پیدا کرتے ہوں تو جیسا انسان دوست بناتا ہے تو وہ خود بخود اس کے دین پہ آ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلینظر بس دیکھ لو تم میں سے دیکھ لے کہ تو وہ کس کو خلیل بناتا ہے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور میرے آم کے پیڑ سے نیم کی شاخ مل کر گزر گئی اور میرا سارا آم کڑوا ہو گیا ہے بتائیے ایک نیم کی شاخ آم کی شاخ کے ساتھ مل گئی تو سارے آم کڑوے ہو گئے تو دوستو ذرا بائیں دائیں دیکھیں کہ تمہارے قلب کے قریب سے کسی بد عقیدہ بد عمل یا بد اخلاق انسان کے قلب کی شاخ تو نہیں گزر رہی ہے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دیکھو کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں جو اللہ والا ہے ان کے ساتھ ساتھ چلو تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے یہ ایک اللہ والے کا شعر ہے تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے اور نفس کی خواہشات کو مٹانے کے بارے میں فرماتے ہیں سنیں یہ بات میری گوشے دل سے جو میں کہتا ہوں سنیں یہ بات میری گوشے دل سے جو میں کہتا ہوں میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی ہے سبحان اللہ اللہ پر مر مٹو دوستو اپنی خواہشات کو ختم کر دو انشاءاللہ تعالی اللہ کو پا جائیں گے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ تم خدا کے کیسا ملا آپ کو فرمایا کہ لا الہ سے ملا ہے. ہم نے باطل خدائیں کو چھوڑا جو بت ہیں اور باطل معنوی خداؤں کو بھی چھوڑا, یعنی نفس کی وہ خواہشات جن کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا. یہ بری بری خواہشات مثلا عورتوں کو تاک جان کرنا, بد نظری کرنا, گانے سننا, ماں باپ سے لڑنا, بیوی پر ظلم کرنا, یہ سب بھی الہ باطلہ ہیں. جو اپنے غصے پر اور اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرتا ہے وہ خدا کو پانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. لہذا لا الہ کی تکمیل کے بعد آپ کو سارا عالم الا اللہ سے بھرا ملے گا انشاءاللہ تعالی. آپ جدھر جائیں گے اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ دار العلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے, دار العلوم روح کے جلنے کا نام ہے. سبحان اللہ. کہ بھائی اگر دار العلوم میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں سکھائی جاتی, خدا کی یاد میں تڑپنا نہیں سکھایا جاتا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی مشق نہیں ہوتی, تو خالی نقوش کتب پڑھنے سے کتب بینی تو ہو جائے گی مگر نقوش کتب پر عمل کرنے کے لیے قطب بینی کی ضرورت ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے علم میں اتنی برکت کہاں سے آئی کہ آپ بہت قطب بینی کرتے ہیں, یعنی بہت کتابیں پڑھتے ہیں. تو فرمانے لگے نہیں میرے پیارے علماء حضرات, درس کی جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں وہی میں نے پڑھی ہیں, لیکن میری ایک نعمت ایکسٹرا ہے, ایک زائد نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. وہ کیا ہے کہ میں نے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی, مولانا گنگوئی اور مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کی قطب بینی کی ہے. ان حضرات ان اللہ والوں کے ساتھ ہم رہے ہیں, قطب بینی کی ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ برکت اسی قطب بینی کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صاحب نسبت ہو جاؤ گے تو تمہارے مٹکے کے علم کو سمندر اور دریا سے تعلق ہو جائے گا. بتائیں ایک مٹکا ہے, اگر اس کا خفیہ راستہ سمندر کے ساتھ ہے تو اس مٹکے کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا. برعکس وہ لوگ جو اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے, اللہ والوں سے تعلق نہیں جوڑتے, تو وہ کیا ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا مٹکا ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا دریا کے ساتھ, تو کیا ہوگا, ایک دن وہ پانی سارا ختم ہو جائے گا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مٹکے کو سمندر سے تعلق ہو اس کے علم کے سامنے بڑے بڑے دریا شاگرد بن جاتے ہیں. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ تم نے بخاری شریف پڑھ لی, عالم ہو گئے, لیکن یاد رکھو کہ بخاری شریف کی روح تب ملے گی جب اہل اللہ کی جوتیاں اٹھاؤ گے. پھر جوش میں فرمایا کہ اللہ والوں کی جوتیوں کے خاک کے ذرات بادشاہوں کے تاج کے موتیوں سے افضل ہیں. سبحان اللہ. حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرف لاہور میں ختم بخاری شریف کے موقع پر فرمایا کہ اے طلبہ اکرام, جاؤ کچھ دن کسی صاحب نسبت صاحب تقویٰ اللہ والے کی صحبت میں رہ لو, ان کے جوتے سیدھے کر لو, ان کے صدقے میں تم بھی متقی بن جاؤ گے. اور پھر یہ شعر حضرت نے پڑھا کہ درد دل نے اور سب دردوں کا درما کر دیا, درد دل نے اور سب دردوں کا درما کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. حضرت سید سلیمان ندوی مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے حضرت حکیم الامت سے بیعت ہوئے, ورنہ یہ تھانہ بھون کا مذاق اڑاتے تھے. ایک دن مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے انہیں خط میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر لکھا کہ قال را بگزار مرد حال شو, قال را بگزار مرد حال شو, پیش مرد کامل پامال شو. اے علامہ سید سلیمان ندوی, میں جانتا ہوں کہ شرق اوسط میں تمہارے نام کا غلغلہ ہے, لیکن چند دن کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر دیکھ لو. حضرت سید سلیمان ندوی فوراً رحمۃ اللہ علیہ فوراً تھانہ بھون پہنچ گئے, اور وہاں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے ساتھ ایک مجلس میں حضرت حکیم الامت تھانوی کی صحبت اٹھائی. پھر فرمایا کہ ہم نے جس علم پر ناز کرتے تھے آج معلوم ہوا کہ اصل علم تو اس بوریا نشین کے پاس ہے, ہمارا علم ان کے سامنے گرد ہے، پھر روتے ہوئے اشکوار آنکھوں سے یہ اشعار پڑھیں، جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن میں، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت کے مشورے سے اللہ اللہ کیا تو سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح ہو سے انتظار شام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کی صحبت کو ہم حقیر سمجھتے تھے، جس کا ہم مذاق اڑاتے تھے، اے دنیا والوں، آج سید سلیمان ندوی بانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ حکیم الامت کی قدر کر لو، ان اللہ والوں کی قدر کر لو، یہ چلے جائیں گے تو پھر ہم روتے رہیں گے۔ حضرت سید حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے انتقال کے بعد بہت درد بھرے درد کے ساتھ یہ شعر پڑھتے تھے کہ جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر، جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر، مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاک پر، بلبلوں نے گر کیا گلشن میں جا، اور بو ویرانے میں ٹکراتا رہا۔ بو الو، الو جو ہے وہ ویرانے میں ٹکراتا رہا، اور جو بلبل تھے یعنی اللہ والے تھے وہ تو جنت میں چلے گئے۔ جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر، مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاک پر۔ تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ان کو ملی اور اللہ اللہ کرنے لگے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوئی، پھر ان کی آنکھیں کھلی، پھر اللہ والوں کی قدر ہوئی، پھر پہچانا کہ حضرت حکیم الامت میرے شیخ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنکھیں عطا فرمائے کہ جس سے ہم اپنے بڑوں کی قدر کر سکیں۔ تو اپنے شعر میں فرمانے لگے کہ جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز، جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز، پھر یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا، چاہا خدا نے تو تیری محفل کا ہر چراغ، جلتا رہے گا یوں ہی بجھایا نہ جائے گا۔ تو دوستو، تفسیر مظہری میں والذین جاہدوا فینا، کی چار تفسیریں، تو جو شخص مجاہدہ اختیار کرتا ہے، ساتھ ساتھ شیخ کے ساتھ رہ کے مجاہدہ بھی اختیار کرتا ہے، اپنے ہر انسان کا جو ہے وہ مجاہدہ الگ الگ ہوتا ہے، مجاہدہ ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے۔ کسی کو ہے نظر کی حفاظت میں مجاہدہ نہیں ہوتا، پردہ کرنے میں مجاہدہ نہیں ہوتا، لیکن اپنے اخلاق درست کرنے میں بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، غصے کو قابو پانے میں مجاہدہ ہوتا ہے، دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنا اور ان کو برداشت کرنا ان کے لیے بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے اس سب چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، یہ مجاہدہ اختیار کرتے ہیں، نفس کو روکتے ہیں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زمانے میں سب سے بڑا جو وبا پھیلی ہوئی ہے وہ بد نظری کی وبا ہے، عشق مجازی، بد نظری، آنکھوں کو خراب کرنا اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے گا نا، غیر محرم سے، عورتوں سے، حسین لڑکوں سے، انٹرنیٹ سے، موبائل سے، ٹی وی سے، اور جتنی بھی خرافات ہیں جس میں تصویریں آتی ہیں، آنکھوں کی حفاظت کر لے گا اپنی، تو حضرت نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے بھروسے پہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ والا بن جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مشکل پرچہ ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ اب دیکھیں جب انسان باہر نکلتا ہے تو کتنی اوریانی ہوتی ہے، جگہ جگہ بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں، اور ہر جگہ جو ہے اب دفتر جاتا ہے تو وہاں پی اے عورتیں ہوتی ہیں، مارکیٹوں میں جاتا ہے تو وہاں عورتیں ہوتی ہیں، سپر مارکیٹ بن رہی ہیں تو وہاں کیشئر کاؤنٹر پہ عورتیں ہوتی ہیں، تو کتنا مشکل کام ہو گیا ہے۔ تو آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ اے ایمان والو، اپنی نظریں یعنی حرام کی ہوئی جگہوں سے نیچے کر لو، اللہ تعالیٰ یہ بات خود بھی فرما سکتے تھے، مگر کیا ہے کہ اس میں کیا راز ہے کہ اپنے نبی سے کلوا رہے ہیں، تاکہ عشق نبی کا دعویٰ کرنے والے اور عشق نبوت پر نعت پڑھنے والوں کو یہ تازیانہ لگ جائے کہ نعت پڑھ کر رونے والوں، جب نامحرم عورتیں کسی کی ماں بہن بیٹی سامنے آتی ہے تو اس وقت تمہیں اپنے نعتیہ اشعار کیوں بھول جاتے ہیں بھائی؟ اس وقت کیوں نہیں یاد رہتا؟ اشک اور آنکھیں کہاں چلی جاتی ہیں ہماری؟ اس وقت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیوں نہیں یاد رہتا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ ناظر پہ بھی اور منظور پہ بھی، دیکھنے والے پر اور دکھانے والے پر، دونوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ تو جو ہماری ماں بہن بیٹیاں آزادی کا نعرہ لے کے باہر نکلتی ہیں تو یہ اللہ کے لعنت کے سائے میں ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت تبھی ملے گی کہ جب ہم لعنتی کام چھوڑ دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں قل، اے نبی اعلان فرمائیے، کس سے اعلان فرمائیے؟ للمؤمنین، اپنے مؤمنین سے فرما دیجئے، ایمان والوں سے فرما دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ حکم نازل نہیں فرمایا، اپنے نبی کے ذریعے سے نازل فرمایا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حیا آئی کہ میں اپنے بندوں کو براہ راست یہ حکم دوں، شرم کی وجہ سے اللہ نے خود نہیں دیا بلکہ اپنے نبی سے فرما دیا کہ آپ جو ہیں مومن بندوں کو سمجھا دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ غیر محرم عورتوں کو مت دیکھیں، اس میں تمہاری عزت عفت پاک دامنی ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، کسی مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، بالوں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ٹی وی رکھا ہوا ہے گھر میں، اس میں خبریں سنتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے خبریں سنتے نہیں ہیں، آپ تو خبریں دیکھتے ہیں۔ بھائی اگر مرد ہیں مسرانے والے خبر تو عورتیں دیکھیں گی ان کو، اور آنکھوں کا زنا ہوگا، بدنظری ہوگی۔ اگر عورتیں ہیں سنانے والی تو مرد دیکھیں گے ان کو، وہ لعنت برسے گی، آنکھوں کا زنا ہوگا۔ تو اپنی نظر کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ تقویٰ کی راہ میں میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا ہو سکے، بس یہ ہماری بارڈر ہے، بارڈر پہ جنگ لڑ لو، جتنا ہو سکے جنگ لڑ لو اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اس کا بڑا فائدہ ہوگا، گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، گھر میں محبت بھی الفت بھی پیدا ہوگی آپس میں۔ جو شخص باہر نظر بازی کرتا ہے، دوسری عورتوں کو دیکھتا ہے، یا رات بھر موبائل پہ انٹرنیٹ پہ لگا رہتا ہے، عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے، تو پھر گھر کی اچھی سے اچھی اس کی بیوی بھی ہو، وہ بھی اس کو اچھی نہیں لگے گی۔ لیکن اس نے نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں، اس کی جو وائف جو بیوی ہوتی ہے، اس کے دل میں اس کی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، قدر کرتا ہے وہ، ہے نا۔ تو یہ آنکھوں کی حفاظت جو ہے بہت ضروری ہے میرے دوستو۔ حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آپ نظر کی حفاظت کر لی تو یعنی ہزاروں ہزاروں نوافل سے بڑھ کے نور دل میں پیدا ہوگا آپ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غضو من ابصارهم، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، یعنی جب بابی سامنے آ جائیں، خالہ زاد بھائی ہو، خالہ زاد بہن ہو، ماموں زاد بہن ہو، یا بھائی ہو، چچا زاد بہن بھائی ہو، سامنے آ جائیں، کسی کی ماں بیٹی بہن سامنے آ جائیں تو اس وقت نظر نیچے کر لیں۔ اس طرح عورتوں کی جو تصویریں اخبار میں آتی ہیں ان کو بھی دیکھنا حرام ہے، تصویریں کھنچوانا بھی حرام ہے، چاہے مرد کی ہو یا عورت کی ہو۔ ہاں، تو پاسپورٹ کے لیے ہے، ڈرائیور لائسنس کے لیے ہے، این آئی سی کے لیے ہے، تو وہ مستثنا ہے، لیکن بغیر ضرورت اپنے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس میں بھی تصویریں لگانا جائز نہیں ہے۔ آپ نے تصویر تو لگا دی، لیکن اب جو بھی اس کو دیکھے گا اس کا گناہ آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شادی بیاہ میں جو مووی بنتی ہے یا تصویریں کھینچتے ہیں لوگ، تو ایسی تقریب میں بھی جانا حرام ہے جہاں اللہ کی کسی قسم کی بھی نافرمانی ہو رہی ہو۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، برادری سے یا رشتہ داروں سے نہیں ڈرنا چاہیے دوستوں، دنیاوی عزت پر مت جائیں، یہ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو کیا انجام ہوتا ہے۔ یہی حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ تو شادی بیاہ میں کھانا کھاتے وقت اور نکاح پڑھتے وقت جو مووی بنتی ہے تو یہ عمل جو بھی مولانا صاحب اگر نکاح پڑھا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ حرام ہو جائے گا. وہاں بیٹھے رہنا جائز نہیں ہے. نکاح کے وقت جب تصویر کشی شروع ہو جائے, مووی بننا شروع ہو جائے, تو مولوی صاحب کو نکاح پڑھانا نہیں چاہیے, وہاں سے اٹھ کے چلا جائے. پھر دیکھیے, میرے شیخ فرماتے تھے, پھر دیکھیں گے کیسے مسٹر لوگوں کو عقل آتی ہے, کیسے یہ نکاح, کہاں سے نکاح پڑھائیں گے. اگر سب ملا مولانا لوگ جو ہیں بائیکاٹ کر دیں کہ جس نکاح میں تصویر بنے گی, مووی بنے گی, مکس گیدری ہوں گی, عورتیں مردوں میں آ رہی ہیں, مرد عورتوں میں جا رہے ہیں, ہم وہاں نکاح نہیں پڑھائیں گے. سارے مولانا لوگ بائیکاٹ کر دیں, پھر یہ کیسے ان کو عقل آئے گی. یہ خود تو مسٹر لوگ جو ہیں خطبہ کہاں یاد کریں گے نکاح کا. ایک سال بھی کوشش کر لیں تو وہ مشکل کو یاد ہوگا. ان کو صرف یہ پتا ہے کہ آئی نو آئی ڈونٹ نو, بس یہ کہنا آتا ہے, لیکن عربی زبان کا خطبہ یاد کرنا مشکل ہے ان کے لیے. تو جتنے بھی علماء ہیں اگر یہ طے کر لیں کہ جس نکاح میں فوٹوگرافی آئے گی وہاں ہم نکاح جو ہے نہیں پڑھائیں گے, ہیں, کوئی خلاف شرع کام اگر ہوا تو ہم وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے. تو پھر دیکھیں سب جو ہیں یہ کام ختم کر دیں گے. دوستو ہمت کی بات ہے نا. جو لوگ یہاں, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں, ان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ان کے دیکھیں ماشاءاللہ ان کی شادیاں کتنی سادگی سے ہوتی ہیں, بزرگوں سے مشورہ کرتے رہتے ہیں اور سادگی سے شادی ان کی بھی ہو جاتی ہے اور اس میں برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں. تو شادی بیاہ میں کم خرچ کرنا چاہیے تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے اور کوئی شخص شادی بیاہ میں مقروض نہ ہو, سودی قرضہ لے کر ذلیل و خوار نہ ہوئیں, زیادہ بوجھ محسوس نہ کریں. شادی ایک عبادت ہے, اس کو آسان کرنا چاہیے. شادی ایک عبادت ہے, اتنا قرضہ لے لینا, اتنا قرضہ لے لینا, تنخواہ جناب کی 25,000 روپے ہے اور قرضہ لے لیا 1,00,000 روپے کا, کیوں برادری میں میرا ناک کٹ جائے گا, ناک کو بلند کرنے کے لیے اتنا قرضہ لے لیا اور پھر بےچارے اس کے بعد اتنے پریشان رہتے ہیں. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں, ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونا, سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. ذرا سوچئے بھائی, آپ کم خرچ کریں گے تو نکاح میں برکت آ جائے گی نا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. آج اس نکاح کو زیادہ عظیم و شان سمجھتے ہیں جس میں بڑا شادی ہال ہو, کسی پارک میں بڑے شامیانے لگے ہوں, ہے نا, اور بڑے بڑے یعنی ویٹرس اور خاص قسم کے انہوں نے ویٹرس بلائے ہیں جو یونیفارم پہن کر آتے ہیں, 100-100 بکرے ذبح ہوں, پھر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں ولیمے میں فلاں شخص نے 100 بکرے کاٹے تھے اور اتنے 200 قسم کے کھانے اس نے بنائے تھے. تو یہ دوستو کیا, یہ تفاخر ہے نا. ایسے تفاخر, ایسی دعوت پہ بھی جانا نہیں چاہیے. لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ برادری والے کیا کہیں گے ہمیں. دوستو عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی برادری کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے. عزت صرف اسی کی ہے جس سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. جب تک مخلوق کا خوف نہیں نکالیں گے اللہ والا نہیں انسان بن سکتا. آج اس برادری سے ہم ڈرتے ہیں, بہتر سے بہتر ولیمہ کرنے کے باوجود بھی وہی برادری کیا کہے گی, آپ کی ناک کاٹ لیتی ہے. اور اگر آج کسی کو سنت کے مطابق مختصر طور پر شادی بیاہ کرنے کہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب برادری میں ناک کٹ جائے گی. سن لو, رشے فرماتے تھے کہ آپ کی کبھی بھی ناک جو ہے بچے گی نہیں. اگر آپ نے بہت شاندار دعوت کر دی تب بھی لوگ کھا کھا کر کہیں گے کہ صاحب بکرا جو ہے بڑا بڈھا بکرا تھا, گوشت انتہائی سخت تھا, دانت ہل گئے. کوئی کہے گا کہ نمک بہت تیز تھا, کوئی کہے گا کہ گھی اتنا زیادہ ڈال دیا کہ میدے میں 10 بدس جنگ کا آرم شروع ہو گیا ہے نا. تو کسی حال میں بھی لوگ راضی نہیں رہتے. نمبر 2 کے ولیمے کی سنت جو بیٹے والے کی ذمہ ہے, لڑکی جب رخصت ہو کر چلی جائے اور شوہر کے ساتھ خلوت ہو جائے اس کے بعد دوسرے دن ولیمہ سنت موقع ہے, بشرطے کہ وہاں کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو. ولیمے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری برادری آئے. بھائی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ ساری برادری کا کھانا کرو, جتنی اللہ توفیق دے دے. قرضہ نہیں لینا, اس میں بھی ایک بکرا ذبح کر لیں, اس میں 20 لوگ ہیں 30 لوگ ہیں ان کو کھلا دیں, جو خاص خاص لوگ ہیں ان کو بلا لیں. ہمیں کسی حدیث کی روشنی میں دکھا دیں کہ شادی میں زیادہ آدمی ہونے چاہیے, کہیں بھی یہ لکھا نہیں ہے. علامہ شامی ابن عازم الدین رحمتہ اللہ لکھتے ہیں کہ ولیمہ سنت موقعہ ہے, لیکن اگر دسترخوان پر کوئی گناہ کا کام شروع ہو جائے, مثلا غیبت شروع ہو گئی, تو روٹیاں اور بریانیاں اور شامی کباب چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر جانا واجب ہو جائے گا. اب یہ وقت امتحان کا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بوٹیاں محبوب ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا محبوب ہیں. یہ کہنا کہ صاحب اگر چھوڑ کے چلے گئے تو میزبان ناراض ہو جائیں گے, یہ تو دوستوں کم ہمتی کی بات ہے. صاحب صاحب کہہ دیں کہ بھائی یہاں غیبت ہو رہی ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, مووی بن رہی ہے, فوٹو کشی ہو رہی ہے, مس گیدرنگ ہے, عورتیں مردوں میں آ رہی ہیں, مرد عورتوں میں جا رہے ہیں, کھانے والوں کی تصویریں بنائی جا رہی ہیں, کوئی بھی نافرمانی ہو رہی ہو دوستو, اس لیے نافرمانی کی مجلس میں شریک نہیں ہونا. جہاں اللہ کی مرضی کے خلاف, شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو, اس مجلس میں شرکت جائز نہیں ہے. چاہے وہ مجلس ابا کی مجلس ہو, چاہے وہ اما کی مجلس ہو, اور چاہے کہ وہ پیر صاحب کی مجلس کیوں نہ ہو. حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے بارش ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, اگر اولے پڑنے شروع ہو گئے تو اب آپ وہاں سے بھاگ جائیں گے. ہاں اگر پیر صاحب کی مجلس بھی ہو, اگر غیبت شروع ہو گئی اٹھ کے وہاں سے چلے جاؤ. اللہ کو راضی کرنا ہے, ہم نے مخلوق کو راضی نہیں کرنا. اللہ ناراض ہوں گے غیبت سننے سے, غیبت سننے سے اور غیبت کرنے سے, تو ہم اللہ کی ناراضگی سے بچیں گے نا. مقصود پیر تھوڑا ہے, مقصود تو اللہ کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ولیمہ جو سب سے بڑا تھا وہ بکری کا تھا, ایک بکری ذبح کی تھی, ورنہ ایک ولیمے میں تو کھجور اور آٹا ملا کر اس کا ملیدہ بنا لیا تھا, اس کے علاوہ کوئی نمکین چیز بھی نہیں تھی. ولیمے میں نمکین ڈش ہونا ضروری نہیں ہے, ولیمہ کرنا تو سنت ہے, مگر دوستو ایک لاکھ روپے خرچ کرنا یہ سنت نہیں ہے. ولیمہ کون سا فرض ہے, اور اگر فرض بھی ہوتا تب بھی سودی قرضہ لینا جائز نہیں ہے. ولیمہ سنت ہے لیکن حسب گنجائش اور توفیق. اگر پورا بکرا کرنے کی کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو میرے شیخ فرماتے تھے دال روٹی کھلا دو, سادہ چاول کھلا دو, بھائی برکت تو اللہ ڈالیں گے نا. آپ نے سنت کی نیت سے آپ نے ولیمہ کر لیا, اور جتنا سادہ ہوگا اتنا ہی سنت کے قریب ہوگا, اس میں برکت ہوگی. لوگوں کو خوش کرنے پہ آئیں گے تو لاکھوں روپے قرضہ لینے پڑیں گے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے تو نکاح ایک عبادت ہے, لیکن عبادت جب ہے کہ جب ہم سنت کے مطابق ہو, جس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. لہذا تمام حدیثوں سے ثابت ہے کہ ولیمہ سنت ہے, بشرطے ولیمے میں شریعت کے خلاف نہ ہو اور حیثیت سے بھی زیادہ نہ ہو کہ تنخواہ جو ہے وہ 20,000 روپے ہیں لیکن ولیمہ قرضہ لے کر اس نے 1,00,000 روپے قرضہ لے لیا. کس کے لیے؟ نام و نمود اور فخر کے لیے. تو اس میں بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے. تو کسی مرشد شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کوئی آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں, آپ ولیمے پہ چند لوگوں کو بلا لیں, اگر حیثیت نہیں ہے 10 لوگوں کو بلا لیں, 15 لوگوں کو بلا لیں, کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ ضروری ہے کہ وہاں پہ ہم جو ہے 100 لوگوں کو بلائیں. سنت ولیمہ کے ادا نہیں ہوگا, سنت ولیمہ پھر بھی ادا ہو جائے گا, چند لوگوں کو بلا لیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بیٹی والا کھانے کی دعوت ہرگز نہ کرے, لڑکے والوں کو کھانا بھی نہیں کھلائے. اگر بیٹی کی شادی ہے تو رخصتی کے وقت لڑکے والوں کو کھانا تو بالکل نہیں کھلانا چاہیے. یہ تعجب ہے کہ قرضہ لے لے کر بیٹی والا برادری کو کھلا رہا ہے. بیٹی والے کے لیے تو ولیمہ سنت ہی نہیں ہے, ولیمہ تو بیٹے والوں کے لیے ہے. دیوبند کے صدر مفتی اس بات سے رجوع کیا اور 40 حدیثیں نقل کی ہیں کہ لڑکی کا ولیمہ ثابت نہیں ہے. یعنی برات جب جاتی ہے تو ان کو کھانا کھلاتے ہیں, اور اتنا کھانا کھلاتے ہیں کہ کئی کئی ڈشیں بناتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کتنا کھانا ضائع بھی ہو جاتا ہے. یہ سنت کے خلاف ہے. عقل سے سوچیں کہ جس کی بیٹی جا رہی ہے اس کا دل تو غمگین ہے, ایسے وقت اس سے دعوت کھانا عقل کے بھی خلاف ہے. اور جب مہمان دور دراز کے شہروں سے آگے تو مہمانوں کو کھانا تو کھلاؤ, مگر تار چھپا کر شامیانہ لگا کر ساری برادری کو شادی حالوں میں لڑکی کی طرف سے کھانا مت کھلائیں، تاکہ غریب جن کے پاس چھ چھ بیٹیاں ہیں دوستوں، ان پہ بوجھ نہیں پڑے گا۔ جب آپ ان کے لیے ایک نمونہ اور ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے کہ بھائی مال ہوتے ہوئے بھی سادگی سے ہم نے ولیمہ کیا، سادگی سے نکاح کیا، تو جو غریب عوام ہیں ان کے اندر بھی حوصلہ بڑھے گا اور اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھیں گے، اللہ کی رحمت سمجھیں گے۔ کم پیسوں میں بھی دوستوں یہ سب کام ہو سکتا ہے۔ ہزار آدمی کھا کے گئے جس پر اتنا خرچہ ہوا، اتنا خرچہ ہوا کہ آدمی بعد میں پریشان ہی پریشان رہتا ہے۔ پھر اس میں کوئی اجر نہیں ملتا۔ اگر آپ نے ہزار آدمی کو کھانا کھلا دیا لیکن سنت کے خلاف کام کیا تو آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ خلاف سنت عمل پر اندیشہ مواخذہ بھی ہے، ہاں اصلاح رسوم میں بھی ہے، اور ہمارے اقابر اس کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ حضرت حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں سے تھے، لیکن حضرت نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، نکاح پڑھایا، جو دو چار آدمی آئے کسی کو کچھ نہیں کھلایا اور بیٹی رخصت کر دی۔ بیٹی والوں سے پوچھیں کہ کیا مصیبتیں ہیں، تو جو شخص اپنی بیٹی کی شادی میں کھانا کھلائے گا اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن اس پر سنت کے مخالفت کا مقدمہ دائر ہوگا۔ ساتھ ساتھ یہ کہ معاشرے میں اس نے ایک بری رسم جاری کر دی، مسلمانوں کی جیب کٹوانے کا انتظام کیا اور ان کو غم میں مبتلا کرنے کا سامان کر دیا ہے شخص نے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت کی جو ایک ہی بیٹی تھی اور حضرت نے اپنی بیٹی کا ولیمہ نہیں کیا، شادی اس طرح کی کہ عصر کے بعد نکاح ہوا، اپنی بیٹی کا عصر کے بعد نکاح ہوا، مہمانوں کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے چائے کی ایک پیالی پلائی، کچھ دال موٹھ اور کچھ بسکٹ وغیرہ کھلا دیے اور مغرب کے بعد رخصتی کر دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ بابا حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں کا عمل دیکھے نا، جن کے نام پہ ہم جو ہیں وسیلے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں اور جن کے نام سے آج ہمیں عزتیں ملتی ہیں، لیکن یہ کیا ہے دوستو، جن کا لیبل لگا ہوا ہے ہم ان کی اتباع نہ کریں اور لیبل سے صرف فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ہمارے بزرگوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت شاہ ابرا الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہی بیٹی تھی، اللہ نے ان کو بہت دیا تھا، بڑے مالدار تھے، ان کے والد بڑے مالدار تھے، چاہتے تو بہت خرچ کر سکتے تھے، لیکن حضرت شاہ ابرا الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو دارالعلوم دیوبند کی مسجد شورا کے رکن، علی گڑھ کے پرانے حکیم اور طبیہ کالج کے پروفیسر تھے، ان سے فرمایا کہ میری بیٹی کے نکاح اور رخصتی میں آپ آئیے گے اور آپ کا بیٹا جو میرا داماد بننے والا ہے اور ایک لڑکا اور بس اس سے زیادہ کسی کو نہ لائیے گا۔ تو کیا ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کا نکاح نہیں ہوا، بلکہ ایسا نکاح ہوا کہ ماشاءاللہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو جو آسان کر لو تو ہے آسانیاں، جو دشوار کر لو تو ہے دشواریاں۔ اگر ہم آسان کرنا چاہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے دوستو، چند لوگوں کو بس بلا لیں اور جلدی نکاح ہو جائے، عصر کے بعد نکاح ہو جائے، چند لوگ آئیں، دلہا جو ہے وہ آ جائے، اس کے ماں باپ آ جائیں اور دو چار لوگ اور آ جائیں، مغرب کے بعد رخصتی ہو جائے اور بس ماشاءاللہ کام سب ہو جائے گا۔ اب بعد جو رسومات مختصر ہیں جس کی تفصیل جو ہے بیشتی زیور حصہ نمبر 6 میں لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ناچ گانے کی رسم، شادیوں میں ناچ گانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو مردانے میں گانے والی بلا کر کرایا جاتا ہے، دوسرا ناچ جو خاص عورتوں کی محفل میں ہوتا ہے۔ دونوں قسم کے حرام ہیں، کسی قسم کا ناچ گانا جائز نہیں ہے۔ مہندی مائیوں بری کی رسم یہ بھی جائز نہیں ہے، جہیز مانگنے کی رسم یہ بھی جائز نہیں ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ جہیز دینے کی رسم، جی حیثیت نہیں ہے آپ کے پاس، آپ قرضہ لے کے زیادہ جہیز دے رہے ہیں، یہ بھی رسم ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، سنت کے مطابق کام کریں، جتنی حیثیت ہے بیٹی کو دے دیں اور بعد میں اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کرے تو آپ بعد میں بھی تو دے سکتے ہیں، بیٹی پہ خرچ کر سکتے ہیں، دماغ پہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت رخصتی کے وقت خاص طور پر قرضہ لے کر اتنا زیادہ جہیز دینا تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے کتنا جہیز دیا اپنی بیٹی کو، ہے نا، تفاخر کے لیے، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے۔ موسیقی کا اہتمام کرنا، گانا باجا، ڈول باجا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ برف کے قمقمے اور نام و نمود کی رسم, لائٹیں کرنا اور یعنی شینڈلیئر اور جگہ جگہ جس چیزیں جو ہیں وہ روشنی جلانا, سہرا باندھنے کی رسم ہوگی, دلہا کو ہار پہنانے کی رسم ہوگی. میرے شیخ فرماتے تھے نکاح کے وقت دلہا کو ہار پہنا رہے ہیں, حالانکہ ہار کا وقت تھوڑا ہے, یہ تو جیت کا وقت ہے. عورتوں مردوں کا بے پردہ آمنے سامنے جمع ہونا, مہر کو زیادہ ٹھہرانے کی رسم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ خبردار مہر زیادہ مت ٹھہراؤ, اگر یہ دنیا میں عزت کی اور اللہ کے نزدیک تقویٰ کی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے. تو دوستو اگر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا بھائی؟ جن کا تعلق بزرگوں کے ساتھ ہے, اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہے, داڑیاں رکھے ہوئے ہیں, ہے نا, تو بھائی اگر وہ ہم مخلوق سے ڈرتے رہیں گے تو کبھی بھی ہم دین نہیں پھیلیں گے پھیلا سکیں گے. خوف مخلوق ہمیں جو ہے تباہ کر کے رکھ دے گا. دل میں خوف خالق پیدا کرنا چاہیے. عزت اللہ کے اختیار میں ہے, یہ مت سوچیں کہ برادری ہماری ناک کاٹ لے گی. برادری کے اختیار میں ہماری ناک نہیں ہے, ہماری ناک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم لوگ مل کر کام کریں, عہد کر لیں, تو آج ہمارا عمل دیکھنے سے کتنے لوگ دوستو ان کے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی. اس لیے رسوم جو ہوتی ہیں اس کو بھی مٹانا چاہیے. حضرت شاہ ابو حق صاحب رحمت اللہ علیہ کے سگے بھائی شادی ہوئی جس میں بہت تعداد میں براتیوں کی دعوت کی گئی. حضرت والا نے فرمایا کہ میں اس میں شرکت نہیں کروں گا. بتائیے سگے بھائی تھے لیکن بہت زیادہ برات والے آئے اور دعوت کی, اپنے سگے بھائی کی دعوت پہ شرکت نہیں فرمائی. یہ ہے اللہ کی محبت کا غالب ہونا, اللہ کی محبت دلوں میں غالب رہے ہمارے. ماں رونے لگی کہ شرکت کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ نہیں, مجھ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں, خدا نے مجھے عالم بنایا ہے, میں کیسے اس تقریب میں شرکت کروں جس سے دوسروں کو منع کرتا ہوں. یہ دوستو اس کو عالم کہتے ہیں. یہ نہیں کہ جہاں چاہو فوٹو کھینچوا لے, دلہا صاحب کے پاس کیمرہ ہے اب وہ فوٹو کھینچ رہا ہے, نکاح پڑھانے والے بھی فوٹو کھینچوا رہے ہیں. بہت زیادہ کیا تو منہ پر رومال ڈال دیا, لیکن رومال ڈالنے سے نجات تھوڑی ہوگی. اس منحوس مجلس میں شرکت جائز نہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, ویڈیو کیمرہ مووی بن رہی ہو. میں دوستو میرے شیخ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ مر جاؤ لیکن اس میں شریک مت ہو. اللہ اکبر. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. اللہ اکبر. تو دوستو ہمارا کام تو یہ ہے کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ یہ باتیں بار بار ہمیں سمجھاتے رہتے تھے, مل کر ہم سب مل کر کوشش کریں انشاءاللہ تعالی تو قیامت کے دن سرخرو ہوں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے. دنیا کی نگاہوں میں اگر ہم گر گئے تو ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے ہم سرخرو ہو گئے, اللہ ہم سے راضی ہو گئے تو بس ہمیں اور کیا چاہیے. اب جن لوگوں کو اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہے کیا ان پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ سادگی سے شادی بیاہ کر کے غریبوں کی بیٹیوں کے لیے راستہ ہموار کریں؟ اگر آپ کو مال خرچ کرنے کا بہت ہی جوش اور شوق ہے تو بھائی مسجد ہے, مدرسہ ہے, اس میں خرچ کرو. اپنی بیٹی کے نام ہی روپیہ جمع کر دو. لیکن معاشرے کی اصلاح آپ پر فرض ہے, غریبوں پر بھی فرض ہے, امیروں پر بھی, بلکہ امیروں پر تو زیادہ فرض ہے. ہم دولت کے نشے میں معاشرے کو ایسی رسومات میں مبتلا نہ کریں کہ غریب خاندان والے کہنے لگیں کہ آج ہم اتنا مال خرچ نہیں کریں گے تو بدنامی ہوگی. اگر ایک بچے کو پیچس ہوتی ہے تو اس کی رعایت سے ماں دوسرے تندرست بچوں کو بھی کباب نہیں دیتی کہ تمہارے کباب کو دیکھ کر میرا بیمار بچہ روئے گا. ایسے ہی دوستو امت کا خیال کرو, نفسی نفسی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہوئے ہیں, بے تحاشا پیسے جو ہیں وہ اڑا رہے ہیں. اب جب غریب لوگ جو ہیں وہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی بچی کی شادی کیسے کریں گے, اور جب چونکہ تربیت بھی نہیں ہو رہی ہوتی تو بعض بچیاں تو ایسی ہوتی ہیں جب باپ کو اتنے پیسے نہیں ہوتے کہتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے خرچ نہیں کر سکتے تمہاری شادی بیاہ میں, تو اتنے احساس کمتری میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں کہ بعض بچے تو خودکشی کر لیتی ہیں. پھر تو یہ کون ذریعہ بنا؟ یہ مالدار جو اپنے مال کو یعنی اس کو دکھاوا کراتے ہیں, دکھاتے ہیں اور اتنا خرچ کرتے ہیں پیسہ اپنی شادی بیاہ میں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. حضرت صاحب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لڑکی غریب تھی, جہیز کم ہونے کی وجہ سے اس کے رشتے واپس ہو جاتے تھے. بتائیے حضرت نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک لڑکی تھی کہ وہ جہیز کم تھا تو جتنے بھی رشتے آتے تھے سب واپس چلے جاتے تھے. جب کئی رشتے واپس ہو گئے تو ماں کے منہ سے اتنا نکل گیا کہ تو کیسی منحوس ہیں کہ تیرا کوئی رشتہ ہی نہیں آتا. اللہ بتائیے ماں اپنے منہ سے ایسی بات نکال رہی ہے, حالانکہ بیٹی بیچاری اس کے اختیار میں کیا چیز ہے, اس کے اختیار میں کوئی چیز ہے؟ تو اس لڑکی نے اسی رات اس نے خودکشی کر لی. حضرت شاہ حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے وقت رونے لگے اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے, حضرت کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے. حالانکہ حدیث موجود ہے کہ با برکت نکاح وہ ہے جو کم خرچ ہو, لیکن رسومات نے اس عبادت کو اتنا مہنگا کر دیا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. اسی وجہ سے بیٹی والے سود پر پیسے لیتے ہیں اور رشوتیں کھاتے رہتے ہیں. تو دوستو آج ہم سب آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہمیں شادی بیاہ میں کم خرچ کرنا ہے, ولیمہ بھی سستا کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے کتنے 20,000 روپے تک کھانا کھلا دیں دو, ورنہ بزرگوں سے بارات میں 3-4 آدمی بھی ثابت ہیں. 3-4 آدمی آ جائیں وہ بھی کافی ہیں. تو جتنی ہم آسانیاں پیدا کریں گے دوستو تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. نمبر 3 کے رات کو نکاح ہی میں نکاح جو ہے وہ رات میں پڑھائیں, دن ہی میں دن میں سب معاملہ کر لیں تو بجلی کا بل بھی ادا کرنا نہیں پڑے گا. تو شیخ فرماتے تھے کہ دن ہی دن میں سب معاملہ کر لیں, نکاح بھی دن ہی دن میں کر لیں, رات کو بجلی کا بل بھی کم آئے گا. جمعے کے دن عصر کے بعد نکاح ہے نا, اور ایک پیالی چائے یا گرمیوں میں ٹھنڈی بوتل کھلا دیں, سموسا کھلا دیں, نمکو کھلا دیں, مغرب کے بعد فوراً رخصتی کر دیں. زیادہ آدمیوں کو کیوں بلائیں, آپ کے گھر میں جتنی جگہ ہو اتنا ہی بلائیں. اور فرماتے تھے کہ مہنگے جہیز کا بائیکاٹ کریں, ایسی جگہ ہرگز شادی نہ کریں جہاں جہیز کا مطالبہ ہو, خواہ کوئی بدنام کریں یا کچھ بھی کریں. اور لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ لڑکی والوں سے لڑکی تو مانگے لیکن جہیز کی فرمائش نہ کرے, بیٹی والوں سے دولت اور مال نہ مانگے. یہ بغیرتی کا کام ہے میرے دوستو. ایک تو اپنی جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہے ہیں وہ, اور اوپر سے آپ جو ہیں بغیرت بن کر آپ جو ہیں ان سے وہ پیسے بھی مانگ رہے ہیں, مال بھی مانگ رہے ہیں, جہیز بھی مانگ رہے ہیں, کار اور موٹر مانگ رہے ہیں. کیا آپ کو امریکہ جانا ہے کہ وہاں کا کرایہ مانگ رہے ہیں, بھیک مانگنا ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا تو یہ تو گویا بھیک مانگ رہے ہیں آپ, یہ بھی بھیک مانگنا ہی ہے نا. جہیز بیٹی کا حق ہے, باپ دے نہ دے اور جو دے اس پر راضی رہو. بیٹی کو اس طرح تانا دینا کہ تمہارے باپ نے کچھ نہیں دیا یہ حرام ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ وہ بیٹی کا مال ہے. کوئی اپنی بیٹی کو چارپائی دے دیتا ہے, مسلح دے دیتا ہے, قرآن شریف دے دیتا ہے. پہلے تو حضرت کی معلومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹیوں کو جو ہے بیشتی زیور بھی دی جاتی تھی ہدیے میں, آج کل کون دیتا ہے بیٹیوں کو بیشتی زیور ہدیے میں, ایک لوٹا دے دیتے ہیں, ایک تسبیح دے دینا. تو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی دے دیں اس پر راضی رہو. نان نفقہ داماد صاحب کے ذمے ہے, لیکن آج بیٹی والے سے کہا جاتا ہے کہ میرا لڑکا ایم ایس پی ہے, اس کو امریکہ بھیجنا ہے, اس کا خرچہ آپ کو دینا پڑے گا, امریکہ کا گرین کارڈ دلانا پڑے گا, موٹر سائیکل دینی پڑے گی. اور اگر اور زیادہ لالچی ہیں تو کہتے ہیں کہ کار بھی دو, فریج بھی دو, ہیں اور یہ رشوت ہے, یہ رشوت ہے, وہ ہے, موٹر سائیکل بھی دو, کار بھی ہو, فریج بھی ہو, اور پورا صوفہ سیٹ بھی ہو. سن لو میرے دوستو, یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے, گناہ کبیرہ ہے. لڑکی والوں کو اس طرح پریشان کرنا کہ ہم بیٹی اس وقت قبول کریں گے جب تم ہمارے بیٹے کو امریکہ بھجواؤ گے, وہاں کا خرچہ دو گے. ٹھیک نہیں ہے, یہ بھیک مانگنا ہے. معاشرے کا ناسور اور کینسر ہے, یہ کھلم کھلا بے غیرتی ہے, نہایت ہی بے غیرت ہے وہ داماد اور داماد کے والدین جو بیٹی والے سے کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹے کے لیے موٹر بھی دو, موٹر سائیکل بھی دو, فریج بھی دو. ارے بیوقوف انسان, بھیک مانگنے والے, تجھے شرم نہیں آتی؟ غیرت انسانیت اور حیا کے خلاف ہے کہ بیٹی والے سے یہ سب چیزیں مانگ رہے ہو. 15-16 سال پال کر اپنے کلیجے کا ٹکڑا اپنی بیٹی دے رہا ہے اور تم ظلم والا ظلم کرتے ہو کہ تمہارے گھر میں اپنی پلی پلائی بیٹی اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں, پھر وہ تمہیں کار بھی دیں, فلیٹ بھی دیں, امریکہ پڑھنے کے لیے خرچہ بھی دیں, یہ کیا چیز ہے؟ اور بہت سی بیٹیاں بیچاری اسی منحوس رسم کی وجہ سے خودکشیاں کر کے حرام موت مر رہی ہیں. تو دوستو, عرض کر رہا تھا, جتنی چیزیں اللہ کی نافرمانی کی ہیں ان سب سے ہم بچیں. اور شادی کے بارے میں جو حدیث پاک پڑی ہے کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہما ہونا, سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. اگر مسجد کی دری پھٹی ہے اور کسی نے کہا کہ حضور, 1000 گز کے بنگلے میں رہنے والے سیٹھ صاحب, ذرا مسجد میں نئی دری ڈلوا دیں, تو سیٹھ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں نے ابھی بیٹی کی شادی کی ہے, مقروض ہو گیا ہوں, آج کل کٹکی ہوئی ہے. مہمان لوگ کہتے ہیں نا, ہاں مہمان کی زبان میں پیسے کی تنگی, وہ کہتے ہیں کہ کڑکی بولتے ہیں. اور کڑکی کے کیا معنی ہیں؟ کہ جب مرغی انڈا نہیں دیتی تو اسے کہتے ہیں کہ مرغی کڑک ہو گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں, مہمان لوگ کہتے ہیں کہ آج کل بڑی کڑکی چل رہی ہے بھائی, بالکل ہماری جو کاروبار کی مرغی ہے وہ انڈا نہیں دے رہی آج کل, مقروض ہوں. لیکن جب یہی بنگلہ والا اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو پھر اس میں مووی بنتی ہے, ڈیکوریشن, شامیانے, بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے بھی لاکھوں روپے آ جاتے ہیں, اور لڑکی والا لمبی چوڑی کھانے کی دعوت کرتا ہے, جبکہ لڑکی والے کے لیے کھانا کھلانا سنت کی ثابت نہیں ہے. چاہو تو بھائی 2-4 مہمانوں کو چائے, ٹھنڈی بوتل, بسکٹ وغیرہ کھلا دو. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصلاح رسوم میں لمبی چوڑی برات لے جانے کا بھی رد کیا ہے, لمبی چوڑی برات لے کے نہ جائیں. حضرت شاہ بالحق صاحب نے اپنی سندی حکیم افہام اللہ صاحب سے فرمایا کہ جب اپنے بیٹے کو میری بیٹی سے نکاح کے لیے ہردوئی لانا تو 3 آدمیوں سے زیادہ مت لانا. حضرت کا نام ہی تھا محی السنہ, سنت کو زندہ کرنے والے. ایسی سادگی سے ماشاءاللہ نکاح کیا, حالانکہ پیسہ بہت تھا. تو لڑکی والا کھانا کیوں کھلائے دوستو؟ اگر کسی کے پاس بہت مال و دولت ہے تو بھی کھانا مت کھلائے. وہی پیسہ بھائی بیٹی کو دے دو, داماد کو دے دو, مسجد میں دے دو, کسی غریب طالب علم کو پڑھوا دے, کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دے. لیکن آپ کو اس احتیاط سے, آپ کے اس عمل سے دوسرے غریب لوگوں کو موقع مل جائے گا کہ فلاں بڑے سیٹھ صاحب, چودھری صاحب جی, بڑے فلاں رئیس صاحب نے بھی اپنی اولاد کی ایسی سادگی سے شادی کی ہے, لہذا ہم بھی ایسی ہی سادگی سے شادی کریں گے. سبحان اللہ, آپ نے ان کے لیے ایک راستہ کھول دیا آسانی کا, غریبوں کے لیے آپ نے راستہ کھول دیا ہے. یہ شادی کا عظیم شان فائدہ ہے, اور رئیس صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. ورنہ جب غریب دیکھتا ہے کہ سارا خاندان تو ایسا ہی کرتا ہے تو وہ بیچارہ بھی قرضہ لیتا ہے. لوگوں نے اس چکر میں سودی قرضے تک لے لیے, کیونکہ ایمان اتنا قوی ہوتا نہیں ہے, تربیت ہوتی نہیں ہے, اللہ کا خوف ہوتا نہیں ہے. کہتے ہیں چلو بھائی مجبوری ہے, مجبوری میں تو جو ہے وہ سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں, آرام بھی کھا سکتے ہیں, نعوذ باللہ, تو یہ کہاں کے کہاں ٹھوک دیتے ہیں. یہ مجبوری نہیں ہے, یہ آپ نے خود اپنے آپ کو مجبور کیا ہوا ہے قرضہ لینے کے لیے. آپ سادگی سے نکاح کر سکتے ہیں. وہاں تو اس وقت جب کھانا نہ ہو, کوئی چیز نہ ہو کھانے کے لیے, تو اس وقت پہ وہ سور کا گوشت بھی آدمی کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے. تو یہاں کون سی آپ کی جان نکل رہی ہے کہ آپ کو اس کو بچانے کے لیے سودی قرضہ لے رہے ہیں آپ؟ جائز نہیں ہے میرے پیارے دوستو. تو حضرت حکیم الامت کے بعد میں بھی ہے کہ جو لوگ اس طرح دعوتوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو بلا لیا, تو کس کتاب میں لکھا کہ ولیمہ اتنا شاندار کرنا ضروری ہے؟ 20,000-10,000 کتنے لوگوں کو بلا رہے ہیں. ڈرنا نہیں چاہیے میرے پیارے دوستو, اگر کسی کو نہ بلائیں گے تو وہ ناراض ہوگا. مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں, اللہ اور رسول کے حکم پر نظر رکھیں. دیکھیں ایک حدیث پاک میں ہے کہ مدینہ پاک میں ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، مگر اپنی شادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں پر زعفران کے پیلے دبے دے کر فرمایا کہ یہ کیسے دبے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا ہے. تو دعوت میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی چھوٹی سی بستی میں نہیں بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی نہیں ہوئے. اللہ اکبر. آج ہمارا کیا حال ہے؟ سب کو پتہ ہے تو برادری والا ہمیں نہ بلائے نکاح پہ تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ بائیکاٹ کر دیتے ہیں، بات چیت بند، تعلق ختم، ہم بھی نہیں بلائیں گے، آئندہ کے لیے بھی بس سب رشتے ختم، کیوں بلایا نہیں ہمیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کو نہیں بلایا، آپ نے ذرا بھی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا. دوستو اس لیے اگر کوئی شادی میں نہ بلانے پر ناراض ہوتا ہے نا تو اس کو یہ حدیث سناؤ کہ نبی تو شادی میں نہ بلانے پر ناراض نہیں ہوئے، تم نبی سے اونچے نہیں ہو ہو دوست، یہی پیسہ بچائیں اور کسی نیک کام میں لگائیں. اور رہ گئی واہ واہ ہاں اور عزت، تو عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ اور زیادہ عزت دیں گے. مالدار ہونے کے باوجود ایسی سادگی سے نکاح کیا آپ نے، یہی پیسہ بچا کر میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غریبوں کی بیٹیوں کی شادی کرا دو، مساجد مدارس میں خرچ کر دیں، یا اپنی بیٹی اپنے داماد اور بیٹی ہی کو دے دو. ورنہ جو لوگ ہزاروں لاکھوں روپے دعوتوں پر خرچ کرتے ہیں اس کا انعام کیا ملتا ہے؟ لوگ سب کچھ اڑا کر یہی کہتے ہیں، کھانے میں نمک بہت تیز تھا، گوشت بڈے بکرے کا تھا، چمڑے کی طرح گوشت تھا، ارے تھک گیا ہوں چبا چبا کر، میرے تو دانت ہل گئے ہیں، اتنا گھی ڈال دیا کہ پیٹ میں بس گڑگڑ گڑگڑ شروع ہو گئی ہے. مخلوق سے کئی تعریفیں ملتی ہیں کیا؟ حضرت کی معلومت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک قصہ سنایا کہ ایک بخیل بنیا تھا، پیٹ کاٹ کاٹ کر پیسے جمع کیے اور جب بیٹی کی شادی کی تو سارے گاؤں کی دعوت دے دی، کیونکہ کافر عزت وہ جا کا بھوکا ہوتا ہے نا، اس کو عزت چاہیے ہوتی ہے. اس نے سب گاؤں والوں کو آلو پوری اور حلوہ کھلایا، ہندوستان میں آلو پوری بہت مزیدار ہوتی تھی، اور ساتھ ہی ایک ایک اشرفی بھی انعام بھی دی، اشرفی سونے کی ہوتی تھی. اور جب سب مہمان جانے لگے تو جلدی سے دوڑ کر گاؤں کے باہر ایک درخت پر بیٹھ گیا کہ آج ذرا تعریف سن کر خوش ہو جاؤں گا، لوگ وہاں سے نکلیں گے تو تعریف کرتے ہوئے نکلیں گے. مال تو گیا، زندگی بھر میں تو کھڑا ہو گیا کہ میں آج اپنی تعریف سنتا ہوں. تو جیسے لوگ نکلے باہر کہ کہنے لگے کہ بڑا ہی کنجوس مکھی چوس تھا، ارے صرف ایک اشرفی دی، کمبخت کو پانچ اشرفی دینے چاہیے تھی، جب تین چار گالیاں سنی تو مارے غم کے اس کی دھوتی ڈھیلی ہو گئی اور جلدی سے درخت سے نیچے اتر کر صدمے سے گھر میں جا کر لیٹ گیا، اور اتنا پیسہ بھی چلا گیا اور کوئی تعریف بھی نہ ملی اس کو. اللہ تعالی ہم سب کو دوستو سمجھ عطا فرمائے، بزرگوں سے علماء دین سے مشورہ کر کے یہ سب کام کریں، شادی بیاہ کا سنت کے مطابق کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں برکت ہوگی. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور توفیق دے عمل کرنے کی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.